السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 43. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ تم نماز کے جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے جو تم کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں مگر عبور کرنے والے ہو راستے کو، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پس نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پس مسح کرو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، بلا شبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، انہی حالت جنابت والا شخص، الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو. اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. اتنی اہم آیت ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کیا کریں. ایک ہی آیت میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری الحمدللہ آسانیاں فراہم کی گئی ہیں امت کو، اور اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنی آسانیاں اللہ تعالی ہمارے لیے فراہم کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عبادات میں پیچھے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو، اسپیشلی مومنین سے خطاب ہے. اور جہاں مومنین سے خطاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے. کوئی عام لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. تو ہم ہی ہیں نا ایمان لانے والے، تو ہم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور سکارا لفظ یہاں پر لایا گیا ہے، اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی. پہلے جو لفظ آیا تھا سورہ بقرہ میں شراب کے لیے، اس کی ناپسندیدگی کے لیے خمر کا لفظ آیا تھا. اگر خمر کہا جاتا تو اسپیشلی شراب ہوتی تھی جو کہ لکوڈ شراب ہوتی ہے، لیکن سکارا کا لفظ جو آ گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا نشہ. تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ تم نماز میں ایسی حالت میں نہ جاؤ، یا تم ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو، تعلمو تم جان لو، ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا جاننا ضروری ہے آپ کو، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کو قرآن کے ترجمے پر عبور حاصل ہو، یا قرآن کی آیات پر عبور حاصل ہو کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں، قرآن کی آیت کو. میجورٹی ہماری یہاں کی جو نان عربز ہیں، ان کی میجورٹی عربی کو نہیں جانتی، عربی زبان کو، اور قرآن کو بھی نہیں جانتی. ہمارے پر قرآن سے سب لوگوں کو بہت محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن سے اتنی سب کو انسیت ہے، محبت ہے، اس سے دلی تعلق ہے کہ اس کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اس کو آنکھوں سے چومتے ہیں، اس کو ریشمی اور مخملی جزدانوں میں سجا کر رکھتے ہیں، اس کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ کوئی اگر نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی کرسی پر نہیں بیٹھتا ہے. ایسا بھی ہمارے یہاں پر کانسیپٹ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ تک کرتے ہیں کہ اچھا قرآن جدھر رکھا ہوا ہے اس طرف رخ پیٹ بھی نہ کرو. خیر کچھ یہ زیادہ کی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے. اصل تو قرآن کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے ہم کو. ظاہری طور طریقوں سے، ظاہری طریقے سے ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ کہ تم قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو. تو یہاں پر نماز کی جو بات کی جا رہی ہے کہ نماز میں آپ کو جب تک کہ یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے. سوچیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی اہم بات ہے. یعنی اس آیت کو تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں، ہمارے پاس ویسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جس کو ہم اس سے ایکسپلین کر سکیں. تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ نماز میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کو روک دیا گیا تھا کہ جب تک کہ انہیں معلوم نہ ہو جائے صحابہ کو کہ وہ کیا کہنے، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، لیکن نشے میں انسان کا ذہن معاوف ہو جاتا ہے، نشے میں اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ غشی میں ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو اسی بنا پر کہا گیا کہ نشے کی حالت میں مسجد میں جانا بھی ایون منع ہے، اور اسی میں نماز بھی شامل ہے کہ نشے والے شخص کی عقل خبط ہو جاتی ہے، اصل میں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. کیونکہ خمر کا لفظ آتا ہے الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اور یہاں پر سکارا کا لفظ آیا ہے تو سکارا میں ہر قسم کا نشہ شامل ہو گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کی قلیل مقدار نشہ پیدا کرے یا جس چیز کی چھوٹی سی مقدار نشہ پیدا کرے اس کی کثیر مقدار حرام ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی بہت پی لی تو کیا ہوا، اتنا نشہ تھوڑی ہوتا ہے اس سے، یا ہلکی نشے والی چیز پی لی. نہیں، جس کی مطلب یعنی نشہ ہے جس میں آپ کو وہ چیز پینا ہی نہیں ہے، وہ استعمال ہی نہیں کرنا. تو سکارا مطلب نشہ، تو یہاں پر نشے سے مراد ہر چیز اس میں آ گئی. پھر اب چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو نشہ، چاہے وہ لکوڈ فارم میں ہو، چاہے وہ کسی پاؤڈر یا سفوف کے فارم میں ہو، کوئی سالڈ چیز ہو یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، جتنے بھی آج کل نشے کے فارمس ہیں سب منع ہے. اصل میں سکارا کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے یا جب تک ہوش و حواس میں نہ ہو نماز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے. اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے لازم ہے، اور بلکہ اس چیز کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ وہ جانے کی نماز میں کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ خشوع اور خضوع پیدا ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ نماز میں کنسنٹریشن نہ کریں کہ آپ کیا آیت پڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا کہ پہلا حکم آیا تھا خمر کے بارے میں، نشے کے بارے میں، کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ تم سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے، کہہ دو ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن البتہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی سورہ نساء کی آیت، کہ جب تم نماز کے قریب جانے لگو تو تم نشہ نہ کیا کرو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ پھر ہم نماز کے وقت تو شراب نہیں پیتے تھے، ابھی شراب کی پوری طرح حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب وہ لوگ پانی کی طرح پیتے تھے، بہت پسند تھی ان کو شراب. اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورہ مائدہ آیت نمبر 90. بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، اس لیے ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ، اب یہ حرمت نازل ہو گئی تھی شراب کی کہ اب تم کو اس سے بچنا ہے، یہ شیطانی کام ہے. ظاہر سی بات ہے جو شیطانی کام ہے اس کو تو آپ کر نہیں سکتے. تو نماز کے اوقات میں شراب کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان اوقات میں نماز کے مقصد کا جو حصول ہے اور جو نماز کی روح ہے، یعنی خشوع اور حضور قلب، یعنی آپ کے قلب کا حاضر رہنا، تو یہ جو نشہ ہے یا ناسمجھی اس چیز کی دشمن ہے، یا یہ سب سے بڑا فساد ہے نماز میں کہ آپ کا دل، آپ کی عقل اور آپ کا دل ہوش میں نہ رہے، حاضر نہ رہے. اور یہ چیزیں دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتی بھی ہیں یا دور کرتی ہیں. تو اسی لیے سخت اونگ کی حالت میں جب انسان عقل و شعور سے، یعنی اس کو عقل و شعور نہ رہے، اس صورت میں اس کو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. یعنی کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ نماز میں وہ سورے پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنی زبان، اپنی ریمنگز ورڈ پڑھ لے رہا ہے، لہٰذا جب تک کہ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں نہ، وہ نماز کے قریب نہ جائے. اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر اس کام کو، ہر اس شغل کو منقطع کر دے جو نماز کے اندر اس کی توجہ کو مشغول رکھتا ہو. یعنی ہر وہ کام کو ترک کر دیا جائے یا اس سے فراغت حاصل کر کے نماز پڑھی جائے، تاکہ نماز میں آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو، آپ کے خشوع میں کمی نہ آئے. جیسے کہ اگر آپ کو واش روم جانے کی حاجت تھی، تو اگر آپ کوئی شخص اس کو روک کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سارا دھیان کہاں رہے گا؟ اچھا جلد نماز سے فارغ ہو تاکہ وہ واش روم جا سکے، جو ضرورت ہے ہوائج کے لیے واش روم جانے کی اگر ضرورت محسوس ہو تو، یا کھانے کی سخت خواہش ہو رہی، بھوک اتنی لگ رہی ہے اور نماز میں اس کی وجہ سے بالکل دل نہ لگ رہا، تو پہلے ہلکا سا کچھ کھا لیتا ہے کہ نماز میں دل لگے. تو بہرحال یہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز میں سوچ سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں تاکید کی ہے کہ آپ جو کچھ بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو وہ سمجھ میں آنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کتنی ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سے یا تو واقف ہوں یا ہم کو کم از کم ترجمہ آئے. اسی بنا پر کہتے ہیں کہ کم از کم 30 پارے کا ہی ترجمہ اور تفسیر ہم کو آ جائے تاکہ ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر یعنی اس کی سمجھ کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو. تو اسی بنا پر یہ لازم ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہر شخص اگر اس کے پاس اتنا یعنی اتنا سٹیمنا نہیں ہے یا اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہے اور وہ پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو تو کم از کم وہ 30 پارا ایسا پڑھے کہ سمجھ کر پڑھے اور باقی کیا قرآن سے کم از کم ترجمے سے تو وہ گزر جائے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر کسی کو عربی نہیں آ سکتی، لیکن کم از کم ہم سب کو یعنی جو لوگوں کو اگر عربی نہیں آتی لیکن کم از کم وہ ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. ترجمہ تو میرے خیال سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، جس کو بھی تھوڑا پڑھنا لکھنا آتا اس کو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے. اگر یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم پڑھ لے اور اس کو بار بار پڑھنے سے الحمدللہ وہ یاد بھی ہو جائے گا. اور دیکھیں تعلیم القرآن کورس کی سب سے بڑی الحمدللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ سب سے بڑا بینیفٹ ہی یہ ہے کہ آپ کو الحمدللہ قرآن کی آیات کا ترجمہ آ جاتا ہے. جب آپ پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں چاہے وہ نماز میں ہو چاہے تراویح میں ہو یا پھر ویسے ہی قرآن کی تلاوت ہو، آپ کو ترجمے کیوں نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو خود بخود آتا چلا جاتا ہے الحمدللہ ترجمہ یاد رہتا ہے آپ کو. تو الحمدللہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے سارے لوگوں کی کہ پورے قرآن کا ترجمہ یاد کریں یا کم از کم عربی کی اتنی شدت حاصل کر لیں، اتنا گرامر سیکھ لیں کہ آپ عربی کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. اگر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو کم از کم وہ 30 پارا اچھی طرح سے اس کا ترجمہ بھی یاد کر لے اور اس کی تھوڑی بہت گرامر بھی سیکھ لے تاکہ وہ نمازوں میں جو آیتیں پڑھتا ہے یا سورتیں پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اس کو نماز میں سمجھ میں آنے لگے اور اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو. تو یہ ضروری ہے. تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ شراب کے بالکل ایسا کہنا چاہیے کہ ایڈکٹ تھے شراب کے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہونے پر انہوں نے پہلی دفعہ ہی، بہت سارے صحابہ نے کہا جاتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تھی بہت سارے صحابہ نے اسی وقت شراب پینا ختم کر دی، چھوڑ دی. کچھ صحابہ پیتے تھے لیکن اب یہ سیکنڈ آیت نازل ہونے کے بعد وہ صحابہ نے بھی چھوڑ دی الحمدللہ. تو بہرحال سورہ مائدہ کی آیت میں پھر شراب کی پوری طرح سے حرمت نازل کر دی گئی، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جو نیند کی غشی میں اس طرح سے غش ہو جائے کہ اس کو یاد رہنا مشکل ہو کہ اس نے نماز میں کیا پڑھا ہے، سورت کوئی پڑھی ہے یا کوئی اور الفاظ پڑھ لیے، اس کو بھی نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. یا اگر کسی کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اسی بنا پر آگے کی جو آیت کے اگلے حصے میں طہارت کے مسائل یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو یا تم راستہ کو عبور کرنے والے ہو تو تم کیا کر لو؟ غسل کر لو. غسل کے احکامات ہیں حالت جنابت کے لیے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ حالت جنابت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، غسل فرض ہو جاتا ہے. اگر پانی نہیں ملے تو اس صورت میں پھر آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں حالت جنابت کے لیے. تو حالت جنابت چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے تعلق سے حالت جنابت ہوئی ہو یا پھر احتلام کی وجہ سے، یعنی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے میں جو ویٹ ڈریمز جس کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے یعنی منی کا خارج ہونا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ غسل کرنا واجب ہے، اس کے اوپر لازم ہے. تو کسی بھی صورت میں ہوا ہو حالت جنابت تو اس صورت میں اس کے لیے غسل لازم ہو جائے گا اور اس کے لیے پھر اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا. اور اگر اس کے لیے غسل کے لیے اس کو پانی نہیں ملتا ہے یا وہ بیمار ہے یا اس کے جسم پر کوئی زخم لگا ہوا ہے اور وہ زخم پر پانی لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے یا وہ چیز اس کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے کسی بھی طرح سے، تو اس صورت میں اس کو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے کہ وہ تیمم سے پاکی حاصل کر لے. اور وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تیمم ایکچولی کہتے ہیں قصد کرنے کو، ارادے کو کہا جاتا ہے تیمم. اور تیمم ارادہ کرنا، قصد کرنا، قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ لفظ ارشاد ہوا ہے. تو پاک مٹی سے تم وضو کر لو یا مسح کر لو اپنے چہرے پر. فمسحو کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ نہیں آیا ہے کہ آپ پورے آزاد ہوئیں گے، بس اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. تو یہاں پر ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں. آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا سیرت، جن لوگوں نے پڑھی ہوگی تقریباً ان لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہم کو صحیح حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں وہ کہتی کہ ہم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر غزوے میں جاتے وقت وہ اپنی بیویوں کے نام کا قرآن ڈالتے، جس کا نام نکلتا قرآن میں اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنو مستلق میں میرا نام نکلا قرآن میں، تو لہٰذا رسول اکرم کے ساتھ میں گئی اس سفر میں، اور ان کے پاس کوئی ہار تھا یا اسماء رضی اللہ عنہ کا ہار انہوں نے آریتن لیا تھا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا آسان ہے، اور یہاں ایک رسول کی بیوی ہیں، لیکن یہ جو نیچرل فطری خواہش جو ہوتی ہے خواتین کی، زیورات پہننا، اور کسی سے مستعار بھی لے کر آپ پہنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج، کوئی شرم اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج کل لوگ اس کو ایک عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کسی سے لے کر پہننا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ان کا جو نکاح کا ڈریس تھا، جو کہ دھلا دھلایا تھا، کوئی نیا ڈریس نہیں پہنی تھی نکاح کے وقت انہوں نے، لیکن برکت کے لیے لوگ وہی والا ڈریس ان کا لے جاتے تھے، اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے وہ پہناتے تھے اور واپس کر دیتے تھے، انصار کی خواتین۔ تو بہرحال اپنی بہن کا ہار وہ مستعار لے کر گئیں اور ہار گر گیا، اور اس کو بہت ہی تفصیل سے واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فجر ہونے والی تھی، رات کا وقت تھا، اور چونکہ وہاں آس پاس کہیں پانی نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن جب کوچ کرنے ہی والے تھے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ہار نہیں دکھ رہے، گم ہو گیا، تو میں نے رسول اکرم سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اکرم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ہار ڈھونڈو پہلے۔ اب جب سب لوگ ہار ڈھونڈنے لگے تو باہر ابو بکر صدیق کے اوپر سب لوگ باتیں بنانے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمارا سفر کرنا رک گیا، اور اب پانی نہیں ملے گا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے، اس طرح کی باتیں بنانے لگے۔ تو ابو بکر صدیق کو سن کر غصہ آ گیا، وہ کہنے لگی کہ میں خیمے کے اندر تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے سو رہے تھے، آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا کہ ہار ڈھونڈو اور آپ کو نیند لگ گئی، اور آپ اپنا سر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھے ہوئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے اور وہ غصے میں تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کچوکے لگانے لگے میرے پہلو میں، یعنی تم نے کیا کام کر دیا یہ، یعنی وہ غصہ ہو رہے تھے جیسے نارملی ہوتے ہیں غصہ والدین یا بعض اوقات ہسبینڈ بھی، تو وہ غصہ ہونے لگے اور وہ کہنے لگی کہ وہ کچوکے انہوں نے جب لگائے تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن میں نے سی یعنی کوئی آواز تک نہیں نکالی، اور نہ میں ہل سکتی تھی کیونکہ رسول اکرم میرے گود میں سے رکھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا خیال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے شوہر کا، کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، لہٰذا انہوں نے خود تکلیف برداشت کر لی۔ اور وہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق چلے گئے کچوکے لگا کر، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو کہ وحی کے وقت ہوتی ہے، جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے اس کے بعد رسول اکرم نے یہی تیمم والی آیت جو ہے پڑھ کر سنائی، اور جب یہ آیت باہر پڑھ کر سنائی گئی لوگوں کو تو لوگ اتنا خوش ہو گئے کہنا کہ جو لوگ ابھی ابو بکر صدیق کو باتیں سنا رہے تھے، اب وہ سارے لوگ ابو بکر صدیق کو مبارکبادیں دینے لگے۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسید بن حضیر نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، یہ تمہارا پہلا کرم یا احسان نہیں ہے، بلکہ ایسے تمہارے ذریعے سے، تمہارے خاندان کے ذریعے سے بہت سارے احسان امت مسلمہ پر نازل ہو چکے ہیں۔ تو یعنی سب لوگ خوش ہو گئے، اور پھر سب نے فجر کی نماز، کہا جاتا ہے کہ تیمم کر کے پڑھی، اور یہ اصل میں ہمارے دین میں آسانی کی سب سے بیسٹ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حرج کو دفع کرنا کہتے ہیں اس کو، رفع حرج کہا جاتا ہے اس کو، یا مشقت کو اٹھا لینا، دفع مشقت، رفع حرج، دفع حرج، یہ سارے الفاظ کے لیے فقہی ٹرم میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہت ہی ایکچولی ہمارا جو فقہ کا سبجیکٹ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا سبجیکٹ ہے، دل چاہتا ہے اس میں اور ڈیپ نالج حاصل کرتے چلے جائیں۔ الحمدللہ ایک بار جب اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں فقہی نالج کے اندر، یہ فقہ کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، اتنا خوبصورت یہ سبجیکٹ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ اس میں مزید معلومات حاصل کرتے چلے جائیں، اور اس سے ہم کو ہمارے دین کی آسانی پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ کیوں ہمارا دین قیامت تک قائم رہے گا، اور اب کیوں کوئی رسول نہیں آنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ تو آپ نے جو تعلیمات دی ان تعلیمات کی روشنی میں اب ہم آگے آنے والے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین ختم ہو جانے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک رہے گا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جو بھی امت مسلمہ کو درپیش جو مسائل ہوں گے، نئے نئے مسائل آئیں گے حالات کے لحاظ سے، ان سب کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں تم نکال سکتے ہو۔ تو الحمدللہ تیمم کی اجازت دی گئی، اور یہ بہت بڑی، ایسے سمجھے کہ تیمم کی اجازت بہت بڑی اجازت تھی اور بہت بڑا احسان تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امت مسلمہ پر، اور ہے الحمدللہ ابھی تک اس کی قیامت تک کی اجازت باقی رہے گی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اسے تیمم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر پانی نہ ملے، اور ایون پانی موجود ہو لیکن زخم ہو، یا انتہا کی سردی ہو جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا زخم پر پانی لگنے کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ تو سفر میں، حضر میں، پانی نہ ہونے کی صورت میں، بیماری کی صورت میں چاہے پانی موجود ہو آپ کو تیمم کی اجازت ہے الحمدللہ، بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی شک و شبے کے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو ہمارا واقعہ چل رہا تھا وہ انکمپلیٹ رہ گیا تھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا اور پھر آیت نازل ہو گئی، کہنے لگی جب صبح ہم نماز پڑھ کر نکلنے لگے اور رسول اللہ نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو میرا اونٹ جہاں بیٹھا تھا جب وہ اونٹ کو اٹھایا گیا تو اسی اونٹ کے نیچے سے ہار برآمد ہوا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کو وجہ بنانا تھا تیمم کی آیت کے نزول کے لیے، سبحان اللہ، اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کا ذکر کیا گیا۔ اس سے آپ دیکھیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کو اور اسپیشلی ازواج کو یعنی اپنی بیویوں کا کتنا خیال تھا۔ آپ ایک رسول تھے، ایک اس وقت آپ دیکھا جائے تو سب سے بڑے رہنما سب کچھ آپ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہادی سب کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھا اور ان کے ایک ہار کی وجہ سے آپ نے پورے قافلے کو روک دیا کہ سب یہیں رک جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ بیویوں کی کس طرح سے رسپیکٹ کی جائے، بیویوں کا احترام کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھا جائے جس میں وہ خوش ہوتی ہیں، اور خواتین زیورات سے ہی خوش ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور وہ سفر میں بھی زیورات چھوڑیں گی نہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ دنیا سے دور کر لیتے ہیں اور رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ دین کی طرف آئے ہیں، دین کے داعی بنے ہیں، یا آپ درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، تب آپ کے اوپر دنیا کی تمام زینتیں حرام ہو گئی۔ اسی بنا پر ایک کانسیپٹ جو ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ اچھا عالمہ ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتے، اچھا عالمہ ہے اور اتنے زیورات پہنتے ہیں، اچھا عالمہ ہے اور اتنا مہنگا ڈریس پہنا۔ پہلی بات تو عالمہ کہنا نہیں چاہیے، عالمہ کوئی نہیں ہو سکتا، عالم بھی مطلب جن کو بس اللہ تعالیٰ علم، لیکن خود سے اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم سبھی دیکھا جائے تو سب اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، سارے لوگ طالب علم ہیں اور آخری دم تک ہم طالب علم ہی رہیں گے، علم سیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ طالب علم ہی بنائے رکھے۔ تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا احترام، دین میں آسانیاں، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کو دفع کر دیا، اٹھا لیا، مشقت کو اٹھا لیا اور آسانی پیدا کر دی امت کے لیے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دیکھا، آپ سفر میں تھے، اور یہ حدیث بھی دیکھا جائے تو صحیح بخاری ہی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھائی صحابہ اکرام کو، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ایک طرف بیٹھا ہوا ہے افسردہ سا، تو آپ نے پوچھا کہ اے فلاں تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکے رکھا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جنبی ہو گیا اور پانی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں کہ پھر آپ نے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ تیمم کر کے تم نماز پڑھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور ایون حالت جنابت پیش آ جائے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اسی لیے تیمم کا جو معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کہ کم از کم آپ کو نفسیاتی طور پر یہ احساس ہو یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ پاک ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک انسان کے اندر ایک گلٹ سا ہوتا ہے نا کہ اچھا ناپاکی کی حالت ہے تو اس میں کیسے وہ نماز کے لیے جائے، تو ایکچولی جب آپ تیمم کر لیتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر سے وہ جو ایک گلٹ ہوتا ہے وہ نکل جائے، اور اسی لیے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ حالت جنابت سے نکلنے کا طریقہ بھی تیمم ہو سکتا ہے اور ہے الحمدللہ، یعنی اگر آپ کے پاس ایسی حالت پیش آ جائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے گلف کنٹریز میں یا اسپیشلی سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن جلدی اذان ہو جاتی ہے اور ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ایسے مسائل درپیش آئے، کیونکہ سوالات آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بلڈنگ کا پانی بند ہو گیا اور سارے بقالے یعنی سارے شاپس بھی بند ہیں، اذان ہو چکی ہے جمعہ کی تیاری کے لیے، تو لہٰذا جس وقت اذان ہوتی ہے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں سعودی عرب میں، تو اب اس صورت میں پانی کہیں سے مل بھی نہیں سکتا، کہیں پانی اویلیبل نہیں ہے، پورے بلڈنگ کی پانی کی لائن تھی وہ بند ہو گئی ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہے، اور اگر کسی کو ایسی حاجت پیش آ گئی غسل کی، وہ حالت جنابت میں تھا کوئی شخص، تو کیا وہ جمعہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، وہ اس صورت میں جب کہیں سے اس کو پانی نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں وہ تیمم کر لے اور نماز کے لیے چلا جائے، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ تو الحمدللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سفر میں ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو پانی ہی کیوں نہ ملے وضو کے لیے، غسل کے لیے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ہر حال میں نماز پڑھ لو، چاہے تیمم کر کے پڑھ لو، تو لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور تیمم کا جو طریقہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ آئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کی بات ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اور اس دوران سفر میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا، تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپایا لوٹ لگاتا ہے، جیسے جانور مٹی میں لوٹ لگاتے ہیں نا، یعنی اپنے آپ کو پورا مٹی میں انہوں نے اپنے پورے جسم پر سمجھے مٹی انہوں نے لگا لی لوٹ پوٹ ہو کر۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، جب سفر سے واپس ہو پہنچے تو آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر یعنی آپ اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں گے، اس کے اوپر پھونک ماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ جو ڈسٹ تھی وہ اڑ جائے، اور پھر آپ نے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر، یعنی آپ نے دونوں جو ہاتھ ہے، صرف جو آپ کی کلائی ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، کلائی پیچھے والا حصہ نہیں، چوڑیاں جہاں رہتے ہیں وہاں نہیں، جو آپ کا پنجہ ہے ہاتھوں کا اور جہاں ہڈی سی ہوتی ہے، تو ان اس یعنی پورے ہاتھ کی جو ہتھیلیوں کے پیچھے کا حصہ ہے، تو آپ نے اس طرح سے دونوں پر پھیرا ہاتھ، ایک دوسرے کے پشت پر پھیرا، یعنی مسا کیا، اور پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسا کیا، بس اتنا ہی کافی آپ کو۔ تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک بار ہاتھ مارنا زمین پر، اور اگر آپ کے ہاتھ پر زیادہ مٹی لگی ہے تو اس پر تھوڑا سی پھونک مار دے تاکہ جو زیادہ مٹی تھی وہ ہٹ جائے، پھر اسی آپ ان ہاتھوں کو ایک دوسرے کے پشت پر پھیر لیں گے اپنے پنجوں کو، اور پھر انہی دونوں ہتھیلیوں سے یا ہاتھوں سے اندر کے حصے سے اپنے چہرے پر مسا کر لیں گے۔ یہ صحیح طریقہ ہے تیمم کا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے مٹی پر ہاتھ ماری، آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ نے وہ ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا۔ تو دونوں طریقے ثابت ہیں، یہ والی حدیث سے ہتھیلی پر پھیرنا پہلے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت سے چہرے پر پھیرنا ثابت ہے۔ تو دونوں طریقے درست ہیں، چاہے تو آپ پہلے ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیر لیں اور پھر چہرے پر پھیر لیں، یا چاہے تو پہلے چہرے پر پھیر لیں اور پھر ہتھیلیوں پر پھیر لیں، آپ کا تیمم درست ہوگا۔ آپ کو پیچھے تک ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پنجوں تک ہی آپ کو ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہے اس کی پشت پر۔ اور جو غسل کا طریقہ ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، کیونکہ یہاں غسل کا ذکر آیا ہے۔ غسل عربی زبان میں غسل کہا جاتا ہے، سین پر سکون ہے، ٹھیک ہے، غسل نہیں ہے وہ، غسل ہے وہ، اور وضو نہیں ہے وہ، وضو ہے وہ، بلکہ دعاد اگر ہم عربی لینگویج کے حساب سے استعمال کرتے ہو وضو، اور یہ دیا سے ہے یعنی روشنی۔ تو جو وضو کے جو اعضا ہیں وہ کیا ہوں گے، قیامت کے دن چمکیں گے، روشن ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضا کی وجہ سے امت مسلمہ کو پہچانیں گے، کیونکہ ان کے اعضا چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، تو سارے اعضا روشن ہوں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یوں بھی نکلتا ہے کہ جس کو اپنی جتنی روشنی بڑھانی ہو بڑھا لیں، اچھی طرح وضو کرے پھر، تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تو یہ حدیث، یہ بھی دراصل ہمیں صحیح بخاری ہی میں ملتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بھی کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں میں تین چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ صحیح بخاری۔ اور ایک اور اس سے پتہ چلتا ہے، ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ تو عمار بن یاسر نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں جب ہم دونوں ایک سفر میں جنبی ہو گئے تھے اور آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا، یعنی لوٹ پوٹ لگائی اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا، پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں پہنچوں پر مزاح کیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اس میں اسٹرکٹ تھے، اصل میں عمر رضی اللہ عنہ کا کانسیپٹ کیا تھا کہ اگر لوگوں کو بہت زیادہ آسانی دے دی جائے تو وہ مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو پسند ہی نہیں کریں گے، پانی ہونے کے باوجود بھی پھر وہ کیا کریں گے، تیمم ہی کرتے رہیں گے غسل جنابت کے لیے۔ تو لہٰذا غسل جنابت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے اسٹرکٹ تھے، اور وہ اس بات کو پریفر کرتے تھے کہ بہتر ہے کہ غسل ہی کیا جائے، تیمم نہ کیا جائے، لیکن باقی سارے صحابہ سفر میں تیمم کو جائز قرار دیتے تھے، اگر جنابت کی حالت بھی پیش آ جائے ایون تو بھی وہ کہتے تھے کہ تیمم کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم نے ان کو کسی مہم پر بھیجا، اور وہ کمانڈر تھے اس مہم کے، اور وہ ایک بہت ہی ٹھنڈی یخ بستہ رات تھی، اور اس حالت میں وہ جنبی ہو گئے، تو انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے انہیں کچھ ملامت نہیں کی. صحیح بخاری کی روایت کی گئی ہے. ایکچولی یہ دوسری حدیث میں اس کی سند کمزور بتائی گئی ہے, لیکن ایکچولی یہ واقعہ ہے اور ثابت ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھا دی, اور ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی, تو لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں میں اپنے اوپر ظلم کروں, اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی سب کو, یعنی وہ باجماعت نماز میں انہوں نے پڑھائی فجر کی. تو رسول اکرم خاموش رہے. تو ایکچولی تقریری حدیث ہوئی, یعنی جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا ہو تو اس کو آپ کی اجازت سے سمجھا جائے گا, یعنی آپ نے اس کی اجازت دی, کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو رسول اکرم منع فرما دیتے تھے. تو یہ بھی ثابت ہوا. تو انسان اگر سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. پھر اگر وہ حضر میں ہو, یعنی اپنے شہر میں ہی ہو اور اس کو پانی نہ مل رہا ہو, تو بھی تیمم کر سکتا ہے. اگر وضو کرنے والا بیمار ہو تو وضو کرنے سے یا نہانے سے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے, تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو چھوٹی موٹی ناپاکی جو ہو جاتی ہے, یعنی رفع حاجت سے واپس آنا, مزی کا خارج ہونا, اس پر وضو واجب ہے. لیکن اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کی رخصت ہے ان حالتوں میں بھی. اور احتلام یا جمع کے بعد غسل کرنا واجب ہے, لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کی رخصت ہے. اور یہاں پر بعض مفسرین کہتے کہ حالت جنابت میں مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے, ہاں یہ کہ بس راستہ وہی ہو اور وہاں سے گزرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے. اور عورتوں کو چھونے سے مراد یہاں پر جو ہے کہ اولا مستم النساء, اس کے معنی میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے, مفسرین اسپیشلی. کچھ کہتے کہ لامستم النساء کا مطلب ہے کہ جمع, یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق جس پر غسل واجب ہوتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ چھونا عورتوں کو, یعنی صرف چھونا اور شہوت کی نیت سے چھونا, یعنی اگر چھونے سے مزی خارج ہو جاتا ہے یا پھر چھونے سے کچھ شہوت پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں غسل کرنا پڑے گا یا پھر وضو کرنا پڑے گا. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے. اگر یعنی کیونکہ مزی خارج ہونے پر وضو لازم ہے اور منی خارج ہونے پر غسل لازم ہے, تو اگر عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہ ملے تو اس صورت میں بھی پھر کیا کر سکتے ہیں. اور یہ نص ہے اصل میں یہ آیت اس بات پر کہ حالت جنابت میں بھی آپ چاہیں تو تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا بیماری ہے. اور ایک ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا دین کتنا آسان ہے اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, تو اس واقعے کو بھی ہم کو نظر میں رکھنا چاہیے. ابو داؤد نے اس واقعے کو بیان کیا ہے تیمم کے باب میں, اور جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم ایک سفر پر نکلے اور سفر کے دوران ہی ہمارے ایک ساتھی کو سر پر ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا, یعنی اس کو چوٹ لگ گئی سر پر, اور اسی دوران اسے احتلام ہو گیا. تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے. لہٰذا اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے, ان لوگوں نے اسے مار ڈالا. جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہیں کیوں نہ پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے, یعنی کسی بھی چیز کی لا علمی ہے تو اس کا پوچھ لینا اس کا علاج ہے. اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مساح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں کہ اگر ایون پانی موجود بھی ہے لیکن زخم لگ گیا ہے یا انتہا کی سردی ہے, جیسے بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں, اصل میں سوالات بہت آتے رہتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مسائل لوگوں کو درپیش ہے. کسی کو کچھ بیماری ہے, کسی کو اسکن ڈیزیز ہے, کسی کو کچھ بیماری ہے, کسی کو کچھ بیماری ہے, کسی کو بار بار پیشاب کے قطرے خارج ہوتے رہتے کہ ایون وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے پوری طرح سے, چار فرض بھی ایک ساتھ پڑھنا ہے تو اس دوران بھی وہ کہتے کہ پیشاب کے قطرے خارج ہوتے رہتے ہیں. تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ مسائل درپیش ہیں. ہمارا دین سب کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں الحمدللہ, اور یہی ہمارے دین کی وسعت ہے. دین اسلام کیونکہ فطری دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے, اور اسی میں انسان کی جو فطرت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے اصول بنائے گئے ہیں, سارے مسائل پیش کیے گئے ہیں, الحمدللہ اس کا حل بھی پیش کر دیا گیا جو بھی مسائل درپیش ہیں. تو ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, اور جو چھوٹ دی گئی ہے, جو رخصت دی گئی ہے, اسے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ بھی بات ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہاں رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے, اور جہاں آپ احسن طریقے سے کوئی کام کر سکتے ہیں اس کو احسن طریقے سے انجام دیا جائے, یہ نہ ہو کہ بلا وجہ رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. تو بہرحال جنبی کو بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے اگر کسی کو حالت جنابت ہو جائے, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے, یا تو غسل کر لے, یا پھر اگر پانی نہیں ہے یا زخمی ہے یا چوٹ لگی ہے تو پھر اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. تو اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو بس اللہ تعالیٰ نے مریض کے لیے تیمم کو پانی کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں حالتوں میں جائز قرار دیا ہے. سبحان اللہ کتنی آسانی ہے. اور یہ جو اجازت ہے اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے, ایسا مرض یعنی اگر ایسا مرض لاحق ہو جائے جس کے پانی کے استعمال سے تکلیف ہو, یہ جان جانے کا خطرہ ہو, تو اسی لیے پھر اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں, یہ بالکل جائز ہے. تو تیمم سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے, حضر میں بھی کیا جا سکتا ہے, ایون پانی کی موجودگی میں بھی کیا جا سکتا ہے, اور پانی موجود نہ ہو تو بھی کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اور اگر آپ مسافر ہیں اور آپ کے پاس صرف پینے کے لیے پانی ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے, تو آپ پینے کے لیے وہ پانی رکھ دیں گے اور تیمم کر لیں گے, کیونکہ زندگی بچانا زیادہ قیمتی ہے, تو اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی کا رکھنا ضروری ہے. تو اتنا پانی ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ اس سے وضو کر لیتے تو آگے سفر میں آپ کو کہیں پانی نہ ملے اور پینے کے لیے پانی نہ رہے اور جان جانے کا خطرہ ہو, تو آپ پھر وہ پانی پینے کے لیے موجود رہنے دیں گے اور آپ تیمم کر لیں گے کیونکہ اس کی رخصت ہے. اور پھر جب کوئی شخص واش روم سے آئے تو اس کو اس صورت میں بھی وضو کرنا چاہیے. اگر عورتوں کو لمس کیا ہو, وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو عورتوں کا لمس اس صورت میں کہ اگر آپ نے اور کسی اپنی بیوی کو یعنی مرد اور عورت کے تعلق اگر اس طرح سے ہو جائے یعنی چھونا کہ جس کی وجہ سے کچھ شہوت آ جائے, تو اس صورت میں بھی وضو کرنا لازم ہوگا. اور اگر ہم لمس کو یہاں پر ہسبینڈ وائف کے خاص تعلق میں لیں تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. تو بہرحال سفر اور حضر میں پانی کی عدم موجودگی یعنی پانی موجود نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ پانی موجود بھی ہے سفر اور حضر میں ہے اور آپ کو مشقت میں پڑنے کا خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دین میں الحمدللہ بہت آسانی ہے. اور کیوں ہم کو یہ سارے احکامات دیے گئے ہیں, جو عمار بن یاسر والی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے, آسانی کے جنبی کے تیمم میں صرف چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا یہ بس اتنا ہی کافی ہوگا, ضروری نہیں کہ جو جنبی ہے اس کو پوری مٹی میں لوٹ پوٹ لگانی ہوگی, نہیں. تو جو فائدہ ہے وہ کیا معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ جو ضرر رسا اشیاء ہے یعنی جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے اس نقصان سے بچنا ہے, آپ کو اپنے حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے, اور موذی امراض سے نجات حاصل کرنا ہے, یعنی ایسے امراض جو کہ ان چیزوں سے ہو سکتے ہیں, گندگی سے نجاست سے ہو سکتے ہیں, تو ان سے نجات حاصل کرنا. اسی وجہ سے ہم کو صحت یعنی حفظان صحت پر توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں, اپنے آپ کو نجاست سے پاک رکھیں تاکہ امراض سے خاتمہ ہو اور مرض سے بچاؤ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں بہت گندگی کی حالت میں رہنے سے, نجاست کی حالت میں رہنے سے مرض بڑھتا ہے اور اس سے اسکن ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں. تو اپنی اسکن کو بہتر ہے کہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہمارے دین نے ہم کو احکام بتائے ہیں, اللہ تعالی نے جو نازل کیے ہیں اور رسول اکرم نے جو اس کی تشریح کر کے بتائی ہے اور آسانی فراہم کی ہے, اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اس سے ہمارا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے الحمدللہ. اور ہمارے دین نے ہم کو اعتدال کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں جن کو ہم مباح کہتے ہیں, یعنی جو آپ کے لیے کرنا جائز ہے, جس کو منع بھی نہیں کیا گیا اور جس کو کرنے پر انکریج بھی نہیں کیا گیا, یعنی ایکسٹرا جو اپنی صفائی کا خیال ہے, یہ سب چیزیں اپنی صحت کی تندرستی کی سلامتی کے لیے کرنا لازم ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں, جو ضرر رسا اشیاء ہیں ان سے بچ سکیں. اور بیماری کی تکلیف سے نجات حاصل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے, کیونکہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت کے طور پہ دیا ہے, اس جسم کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بلا وجہ اپنے جسم کو مشقت میں نہ ڈالا جائے, اس کو زبردستی تکلیف میں نہ ڈالا جائے, اور اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے. اور اگر وقت تنگ نہ بھی ہو تو بھی آپ تیمم کر سکتے, جیسے کہ مثلا پہلے پانی تو آپ کو ڈھونڈنا ہے, لیکن کچھ لوگ اس میں بہت ایکسٹریم میں چلے گئے کہ نہیں آپ آخر وقت تک نماز کے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور پانی ڈھونڈتے رہیں, پھر جب نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کریں. تو ایسا نہیں ہے, آپ نے تھوڑا جو بھی اپنی جتنی استطاعت تھی ڈھونڈ لیا اور نہیں پانی ملا تو آپ سیدھا تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ دو صحابہ سفر میں تھے, دونوں صحابہ سفر میں تھے اور دونوں صحابہ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں انہوں نے تیمم کی اور نماز پڑھ لی. جب وہ آگے بڑھے سفر میں تو انہوں نے آگے چل کے دیکھا کہ آپ ان کو پانی نظر آیا اور ابھی نماز کا تھوڑا وقت باقی تھا, تو ایک صحابی نے کہا کہ کیوں نہ پانی مل گیا تو ہم دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں, اور دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں ہماری نماز ہو چکی, اب ہم کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ دیکھیں اس طرح سے اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ میں بھی, انہیں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنا پر ایک دوسرے کی دشمنی پر نہیں اتر آتے تھے. انہیں فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, ایک ایک مسئلے کو کوئی اور طریقے سے لے گا اور ڈیل کرے گا اس کے وہ مسئلے کے ساتھ, ایک جو ہے ڈفرنٹ طریقے سے لے گا, دونوں طریقے جائز اور درست ہو سکتے ہیں بیک وقت میں. تو ایک صحابی نے نماز پڑھ لی دوبارہ سے اور ایک صحابی نے نہیں پڑھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو پانی مل چکا تھا بعد میں اور ابھی وقت باقی تھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پانی مل گیا تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں. اور دوسرے صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم نماز پڑھ چکے تو دوبارہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو میں نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا اجر مل گیا, اور جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی اور وہ پہلی نماز کو ہی کافی سمجھا تو رسول اکرم نے کہا کہ تم نے میرے طریقے پر عمل کیا, میری سنت پر عمل کیا. یعنی سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ کام جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور جو جائز ہے اللہ کی طرف سے, تو اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریفر کرتے تھے. اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو معاملات آتے تو آپ اس میں سے وہ والا چوز کرتے جس میں آسانی ہوتی اور گناہ نہ ہوتا. یعنی آپ اس سے پتہ چلتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا ہے. اور الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے, ہم نے اس کو زبردستی مشکل بنا دیا ہے. ہم نے ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ ہے, اسپیشلی جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں جو کانسیپٹ ہے, وہاں پر تو دین پر عمل کرنا بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے. اتنے فتاوی موجود ہیں, اتنے فقہی مسائل میں اتنے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا, وہ کیا تو ایسا ہو جائے گا, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, بغیر سر پر دوپٹہ اوڑھے قرآن نہیں پڑھ سکتے, بغیر وضو کرے قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور اس کی وجہ سے پھر قرآن کو اتنا اونچا اٹھا کے رکھ دیا کہ بچوں کے ہاتھ میں تو قرآن دیتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں نہیں بے حرمتی ہو جائے گی. تو جو آسانی ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اس کو لیں اور دین کو آسان بنائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر دین کی طرف آئیں. بعض وقت ہماری یہ شدت کی وجہ سے اور ہماری یہ تنگی کی وجہ سے لوگ الٹا دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ جو دین میں دی گئی رخصتیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اب سعیدن کا جو لفظ آیا یہاں پر کہ سطح زمین کی پاک مٹی کو کہتے ہیں, یعنی زمین کے جو اوپر کا حصہ ہے اس کی جو پاک مٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے سعیدہ, خواہ اس میں غبار ہو یا نہ ہو. اسی بنا پر بہت سارے لوگوں نے اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی کیا ہے کہ چٹان جو ہوتی ہے, یہ پتھر جو ہوتا ہے, یہ ریت ہے یا پھر سینڈ ہے, جو صحرا کی آپ نے دیکھا ہوگا جو مٹی ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے, یا سوکھی مٹی ہو سکتی ہے, جو کھیت کی مٹی ہوتی ہے سوکھی وہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے کالی مٹی جو جس کو ہم کہتے ہیں. تو بہرحال اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. تو اس میں بہت سارے یعنی معنی میں بہت وسعت ہیں. سعید ہر غبار والی چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں وضو والی آیت میں فرمایا کہ فمسحوا بوجوہکم وایدیکم من, بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. تو جس کا غبار نہ ہو تو اس سے مسح نہیں کیا جاتا. تو ڈسٹ ہونا ضروری ہے, بعض علماء کا خیال ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اسی بنا پر دیوار سے مسح کرنے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار سے مسح نہیں ہو سکتا, ہاں لیکن دیوار پر اتنی ڈسٹ جم جائے کہ جب اگر آپ اس کو پھونک مارے تو وہ پھونک اس سے مٹی اڑنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ وہ ڈسٹ ہے اس میں, تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس میں ڈفرنٹ اوپینین پائے جاتے ہیں کہ کون سی والی مٹی سے تیمم کیا جائے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا جب سفر میں ہو تو ساتھ میں مٹی تھوڑی سی رکھ لیں, کوئی باکس میں یا کسی چیز میں رکھ کر, اور تاکہ اگر کہیں نہیں مل سکے مٹی تو آپ اسی مٹی سے پھر مزہ کر لیں, اس سے پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہم پر رحم فرمایا, امت مسلمہ پر, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی فراہم کی. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسانی, یعنی اللہ تعالیٰ کتنا ہم پر مہربان ہے کہ ان اللہ کان عفواً غفورا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, درگزر کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت اپنی نازل کی, عفو کا معاملہ کیا ہمارے ساتھ, مغفرت کا وعدہ کیا, تو اس نے گناہگاروں کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھلا رکھا اور انہیں اس کی طرف بلایا تھا کہ ان کے گناہ بخش دے, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور معاف کر دے گا, درگزر فرما دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت بھی فرمائے گا اور عفو درگزر سے بھی کام لے گا. اگر بندہ مومن زمین بھر گناہ بھی لے کر آتا ہے لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. ماشاءاللہ, اتنا رحیم ہے ہمارا رب, اتنا غفور ہے ہمارا رب. تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اگر غلطیاں ہو جائیں ہم سے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے بنے. اور جو نواقص وضو ہے اصل میں, یعنی ہوا کا خارج ہونا, وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, بس ایک چلتے چلتے وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے جو حدیث سے ثابت ہے, نواقص وضو ان کو کہتے ہیں, جو اسپیشل ٹرم آتی ہے اس کے لیے نواقص وضو کی ٹرم آتی ہے, کہ نواقص وضو کا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو حدیث میں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں, ہوا کا خارج ہونا, وہ بھی آواز اور بو کے ساتھ خارج ہونا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ آپ واش روم سے جا کر آئے ہیں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت تھی پیشاب وغیرہ سے جا کر آئے ہیں، واش روم سے رفع حاجت سے آپ آئے ہوں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ لیٹ کر سو جانا، نیند لگ جانا، یعنی اگر آپ ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور مزی کا خارج ہونا، مزی کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وائٹ ڈسچارج کے خارج ہونے سے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بعض علماء نے بہت دلیل دے کر ثابت کیا ہے کہ وائٹ ڈسچارج کے خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہیں سے خون نکلنے سے بھی، زخم سے خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور صحابہ سے ثابت ہے کہ کئی دفعہ ان کو زخم لگے جنگوں میں، اور انہوں نے اسی حالت میں ان کے زخموں سے خون نکل رہا تھا لیکن انہوں نے نماز پڑھی وہی وضو سے، پرانے وضو سے۔ تو بہرحال جو ہمارے خود ساختہ جو چیزیں ہیں تو اس کو ہمیں، جو دین نے ہمیں آسانی فراہم کی، اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بیٹھے بیٹھے آپ کو جھپکی آ جائے، بہت ہی ہلکی سی جھپکی ایک لمحے کے لیے ایسے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تھے یا لیٹ گئے تھے آپ اور نیند لگ گئی آپ کو، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا آپ کو، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال حدیث سے یہ چار چیزیں پتہ چلتی ہیں نواقض وضو کی، کہ ہوا کا خارج ہونا، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا، اور واش روم سے رفع حاجت سے واپس آنا، اور مزی کا خارج ہونا، یہ چار چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح مسائل جاننے والے بنیں، اور صحیح اسی بنا پر اگر ہم صحیح طہارت حاصل کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ اسی بنا پر طہارت کے مسائل کا جاننا ہمارے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بیسک جو اس کے مسائل ہیں نماز کے اور طہارت کے یا زکوٰۃ کے، تو جو فرائض ہیں اس کو جان لیتا ہے کہ اس کی عبادت صحیح طریقے سے ہو سکے اور اس کی عبادت قبول بھی ہو سکے۔ کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور اسی طہارت کی بنا پر ہی آپ کی نمازیں، آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔